أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ایک بار پھر سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست پیش کیے جانے والے پروگرام تاریخ اسلام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں ہوں آپ کا میزبان کفایت حسین میں اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں محترم ناظرین تاریخ اسلام عنوان کے تحت جو آج کا یہ ہمارا پروگرام ہے یہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے اس لیے کہ جو سب سے نزدیک مناسبت ہے وہ ہے عید غدیر جو کل گزری ہے ابتدان میں اس عید امامت و ولایت عید اکمال دین اور اتمام نعمت عید غدیر کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں اور مختصر طور پر یہ کہا جائے کہ غدیر وہ مقدس نام ہے جو ہمارے عقیدے کا عنوان اور ہمارے دین کی بنیاد ہے غدیر خلقت کا ماحصل تمام ادیان الہی کا نچوڑ اور مکتب وحی کا خلاصہ ہے غدیر تمام انبیاء کی نبوتوں کا اسارہ اور تمام رسالتوں کا ثمر ہے غدیر قیامت تک مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت ہے غدیر دشمنوں کے مد مقابل اسلام کی ضمانت بقا اور دشمنوں کے لیے مایوسی کا ذریعہ ہے غدیر تاریخ اسلام کی ماضی میں حفاظت اور مستقبل میں ضمانت ہے غدیر وہ کامل نظام ہے جس کو بنانے والا خدا جس کو پہنچانے والے رسول اور جس کو عملی جامہ پہنانے والے ہمارے بارہ امام ہیں تو ہمارا یہ آج کا پروگرام عید غدیر سے مخصوص ہے اور اس کے لیے جو ہم نے زحمت دی ہے ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہیں جن کا نام ہے اختر عباس جون ان کے بارے میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ آپ کا تعلق اس مقدس مقام سے ہے کہ ہندوستان میں جس کو کسی زمانے میں یہ شرف حاصل تھا کہ وہ شیعان حیدر کرار کا مرکز تھا جس کو ایک زمانے میں شیراز ہند کہا جاتا تھا میری مراد ہے شہر جونپور اور قبلہ کا تعلق اسی شہر سے ہے تو قبلہ اختر عباس جون صاحب نے آج اس مبارک موقع پر اور اس اہم فرمایا اور زحمت کی اور اسٹوڈیو میں تشریف لائے تاکہ ہمارے ناظرین کو اپنی گفتگو سے مستفید فرما سکیں تو آئیے ہم قبلہ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں بھی ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں
ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں میزبانی کا شرف بخشا اور ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور جیسا کہ میں نے ابھی ناظرین کی خدمت میں عرض کیا کہ آج کا جو یہ ہمارا پروگرام ہے یہ مخصوص ہے عید غدیر سے تو اسی کے ذیل میں ہم آپ سے کچھ فائدہ حاصل کریں گے تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری گفتگو کا آغاز یہاں سے ہو چونکہ واقعی غدیر تاریخ اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ واقعی غدیر تاریخ اسلام کی معراج کا نام ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ واقعی غدیر جو ہے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ کس طرح رونما ہوا اور اس کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیے
جی ہاں اگر ابتدار ہم بھی اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اور محمد وال محمد پر درود و سلام بھیجنے کے بعد یہ مبارک تاریخ اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں تمام مومنین کے لیے تمام عالم اسلام کے لیے اس میں کوئی شک نہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ غدیر خلاصہ ہے تمام کوششوں کا تمام محنتوں کا انبیاء کی پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
بے شک
کیونکہ اس دن ایک ایسا عمل انجام پایا کہ جس کے ذریعے سے جیسا کہ آپ کے جملے میں بھی تھا کہ اسلام کی مستقبل میں ایک ضمانت ہو گئی اسلام کے حفظ اسلام کی بقا کی کیونکہ تمام مذاہب میں یہ ایک مشکل پیش آتی رہی کہ جب بھی کوئی مذہب آتا تھا کوئی دین انبیاء لے کے آتے تھے اللہ کی طرف سے تو اس میں بعد میں جب تک نبی ہوتا تھا نبی دین کو پہنچاتا تھا، لیکن نبی کے جانے کے بعد اس میں انحرافات اور مشکلات،
جی
یہاں تک کہ دین کی اصلی شکل باقی نہیں رہ جاتی تھی جو تمام ادیان کے ساتھ پیش آیا. لیکن غدیر میں جو چیز ہوئی وہ یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے جو دین کی بقا کا انتظام کیا وہ سب سے اہم نقطہ ہے. واقعی اعتبار سے اگر دیکھیں، تاریخی اعتبار سے، تو مختصر طور پہ بہرحال چونکہ یہاں پہ زیادہ گنجائش نہیں ہے،
جی
دسویں ہجری تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ آخری سال تھا، یعنی اس کے بعد گیارہویں ہجری، گیارہویں ہجری میں سفر میں آپ کی 28 سفر کے آپ کی وفات ہوتی ہے.
جی
اس دسویں ہجری کے سفر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس پلٹ رہے ہیں. حج کے بھیڑ بھاڑ میں آپ نے گفتگو کی، وہاں بھی خطبہ دیا، عرفہ میں خطبہ دیا، لیکن ایک الگ سے الگ مقام پر لا کر خاص طریقے سے مومنین کو روک کر، مومنین کو متوجہ کر کے،
جی
ایک پیغام جو بڑا پیغام کی جس کی طرف بعد میں ابھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ،
جی
اللہ کا پیغام کی جس کے لیے خدا بھی انتظار کر رہا تھا اور پہلے سے طے تھا کہ فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا جس کا وعدہ ہے وہ پیغام آپ کو پہنچانا ہے. وہ جگہ غدیر کی جگہ ایک وادی ہے، یہ وادی ہے کہ اس کے بعد پھر جو ہے مسافرین جو تھے حج حاجی وہ ایک دوسرے سے جدا ہونے والے تھے، اپنے اپنے سفر پہ جانے والے تھے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وادی میں پہنچنے کے بعد لوگوں کو روکا، جبکہ بہرحال موسم گرم تھا، وادی تھی، اور لوگوں کو تعجب بھی تھوڑا ہوا کہ اس مقام پر روکنے کا مقصد کیا ہے،
وہ بھی عرب کی گرمی،
وہ بھی عرب کی گرمی اور شدید گرمی.
بالکل.
لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک کر وہ پورا واقعہ وہاں پر پیش آیا، خطبہ دیا، ایک تفصیلی خطبہ دیا. تفصیلی خطبے میں اپنے جو تمام اللہ کی طرف سے پیغامات لے کے آئے تھے ان پیغامات کا ذکر کیا،
جی
سوال کیا، پوچھا کہ اب ہم جانے والے ہیں، اسی میں حدیث ثقلین کا بھی ذکر کیا.
جی
اور اس کے آخر میں یہ جو فرمایا کہ اپنے بات کا انتظام جو کیا اس موقع پر، کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حاکم نہیں. قرآن کی آیت ہے کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جو مومنین کے نفسوں پر ان سے زیادہ حاکم ہے. مومنین کو حق نہیں ہے کہ اپنی بات مانے اس وقت جو رسول اللہ کے بات سے وہ ٹکرا رہی ہو. لوگوں نے کہا، رسول اللہ نے پوچھا کیا میں نے کوئی کوتاہی کی، کوئی کمی کی؟ سب نے کہا کہ نہیں، کوئی کمی نہیں کی، کوئی کوتاہی نہیں کی. فرمایا میں تمہارے درمیان کچھ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ کیا کرو گے؟ کہا پہلے آپ یہ بتائیں کیا چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. فرمایا قرآن اور اہل بیت. یہ پورا سلسلہ گزرنے کے بعد کہ البتہ یہ حدیث ثقلین رسول اللہ نے پہلے بھی بار بار بیان کی تھی اور اس کے بعد بھی بیان کی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ میں تم پر تم حاکم ہوں یا نہیں، تم سے بہتر ہوں یا نہیں. اور اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علیہ السلام کے ہاتھ کو بلند کر کے وہ عظیم اعلان کہ جو تمام شیعہ سنی اہل سنت کی تمام معتبر کتابوں میں موجود ہے، اور اتنا زیادہ اعتبار ہے کہ بہت ہی کم روایتیں اور بہت ہی کم واقعات دین کے ایسے ہیں کہ جو اس حد تک یقینی ہوں. ان یقینی ہونا اتنا ہے کہ بعض اہل سنت نے، چونکہ برادران اہل سنت اس طرح امام علیہ السلام کو نہیں مانتے خلیفہ رسول، لہٰذا اس کی جو تعویل کرتے ہیں، یعنی اس واقعے کے یقینی ہونے کی بنیاد،
واقعے کو قبول کرتے ہیں،
یعنی واقعہ اتنا زیادہ یقینی ہے کہ اس کا انکار ممکن نہیں. لہٰذا کہتے ہیں وہ مثلا جو ہے وہ خلافت سوم کے بعد کے لیے اعلان کیا تھا، یا مثلا اس کے معنی میں جو دوسرے اس کے بارے میں عرض کیا جائے گا. یعنی واقعہ اتنا مسلم اور یقینی کہ اس سے انکار قابل انکار نہیں ہے.
جی بالکل.
کہ تمام معتبر کتابوں میں یہ واقعہ موجود بھی ہے.
جی
یہ واقعہ اس کو پیش آئے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. پھر اس کے بعد اور جو تاریخی اعتبار سے واقعات پیش آئے، سب کو بلایا، سب بیعت کریں، حتیٰ کہ اتنی طاقت تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں وہاں پر تھیں ساتھ میں حج کرنے کے لیے آئیں، ان سے بھی کہا گیا کہ وہ بھی امام علیہ السلام کی بیعت کریں. خواتین بھی بیعت کر رہی تھیں، البتہ بیعت کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ پانی ظرف، پانی کا ظرف تھا، اس میں جو ہے ہاتھ ڈال کر اس طرح بیعت. تمام مومنین کو بلایا، تمام مومنین نے وہاں پر بیعت کی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی کہ اللہم وال من والاہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ، کہ یہ غدیر کی دعا میں سے، پروردگارہ جو علی کو، علی سے جو ہے نزدیک ہو، علی سے اپنا رابطہ برقرار رکھے،
محبت رکھے،
محبت رکھے، اس سے بھی اللہ تو اس سے رکھے، اور جو ان کی نصرت کرے. چونکہ بہرحال ایک حاکم کو، ایک اللہ کے ولی کو نصرت کی ضرورت ہے، پروردگار تو اس کی نصرت کرے. جو ان کو چھوڑ دے تو ان کو چھوڑ دے. کہ یہ دعاؤں کا سلسلہ تھا. یہ ایک خلاصہ ہے البتہ واقعے کے اعتبار سے اگر دیکھیں.
بہت شکریہ. اچھا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ چونکہ ایک تو اس واقعے کی اہمیت جو انتظامات ہو رہے ہیں چاہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہوں یا خود خدا کی طرف سے کہ حضور کا ایک خاص میدان کا انتخاب کرنا، وہاں وہ ایسی جگہ جو مرکز کی حیثیت رکھتی ہے، چونکہ وہاں سے اب راستے جدا ہونے ہیں، سب کو اپنے اپنے راستے پہ جانا ہے، وہاں تمام حاجی موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہاں جو آگے بڑھ گئے ان کو بلانا، واپس بلانا، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرنا، اور اتنی گرمی جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ عرب کی گرمی کیا وہاں پہ عالم رہا ہوگا، اور دوسرے خدا بھی یہ کہہ رہا ہے فما بلغتا رسالتا کہ میرے رسول اگر تم نے اس کا اعلان نہیں کیا تو گویا کہ کسی چیز کا اعلان نہیں کیا۔ تو یہ کس چیز کا اعلان ہے، کیا چیز ہے یہ کہ جس کے اعلان کی طرف اتنی تاکید کی جا رہی ہے اور رسول اتنا انتظام کر رہے ہیں اس کے لیے؟
احسن جی، اصل مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پر ہمیں وہ پورے واقعے کو، ایک تو چونکہ واقعے کے اعتبار سے میں نے مختصر اشارہ کیا، چونکہ یہاں پر وقت محدود ہے اور بہت ہی زیادہ تاریخی واقعات عام طور سے مومنین کے ذہن میں ہیں جو عالم اسلام سے خبر رکھتے ہیں، کہ یہ واقعہ مختصر پیش آیا، لیکن اصل وہی چونکہ اہم نکات جو ہے اس کو بیان،
وہ تو آپ نے فرمایا کہ حضور نے مولائے کائنات کو بلایا حضرت علی کو اور اعلان کیا من کنت مولا ہو فاز علی مولا، لیکن یہاں پہ کیا چیز، خالی یہ جو کہا یعنی مولا، تو یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں حضور؟
احسن تم
جی، آپ اس کے معنی کی طرف آپ روشنی ڈالیں۔
ہاں جی، اصل پہلے یہ ہمیں ولایت کے مفہوم تھوڑا دیکھنا پڑے گا کہ ولایت اصل میں ہے کیا، دین میں ولایت،
یعنی یہ لفظ مولا ولایت ہی سے نکلا،
مولا ولایت، جی یہ سب ایک فیملی کے لفظ ہیں، مولا ولایت جی اور ولی، یہ سب ایک فیملی کے لفظ ہیں، جیسا کہ عربی میں معلوم ہے کہ ایک لفظ سے بہت سارے لفظ ممکن ہیں بنتے ہوں اور معنی بھی متعدد کبھی کبھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ اصل تھوڑی سی گفتگو ہم یہاں پہ کریں گے کہ اصل ولایت
جی،
ولایت جو ہے وہ اصل جو ہے ذات پروردگار کے لیے
جی،
چونکہ ولایت یعنی جس معنی میں یہاں پہ کہا گیا، جیسے اللہ جیسے کہا انما ولیکم اللہ، جس معنی میں ولایت ہے، اصل ولایت جو ہے ذات پروردگار کی، یعنی ذاتن اگر دیکھا جائے ذاتی طور پہ کس کی ولایت ہے تو اللہ کی، یعنی حکومت،
حکومت یعنی کائنات کے معنی حکومت،
اصل معنی حکومت کے ہیں، چونکہ اور بھی معنی ہے لیکن وہ سب اسی سے ریلیٹڈ ہے، مثلا اگر محبت کے معنی بھی ولایت میں ہے تو اسی سے مضبوط، کیونکہ حاکم سے محبت ہونا بھی ضروری ہے، حاکم تو کوئی نہیں کہ ڈنڈے کے زور پر جو حکومت کرے نا، حاکم چونکہ الہی حاکم جو ہے وہ صرف لوگوں کو کنٹرول نہیں کرتا ہے بلکہ لوگوں میں عروج پیدا کرتا ہے، لوگوں میں ترقی، لوگوں کو پرفیکٹ کرتا ہے،
کہا جاتا ہے نا کہ حکومت وہی کامیاب ہے جو خالی سروں پر نہ ہو بلکہ دلوں پر،
محبت کی بنیاد پر حکومت ہونا ضروری ہے
جی،
لیکن اصل حکومت جو کہتے ہیں اللہ کی، یعنی یہ اسلامی بنیادی مبنا ہے ہمارے ہاں، کم سے کم ہمارے ہاں شیعوں میں یہ ضروری ہے کہ جو جس چیز کی تاکید ہے کہ کسی بھی انسان کو انسان پر حق کرنے کا حاصل، حکومت کرنے کا حاصل نہیں، کیوں آپ کو اس بات کا حق ہے آپ مجھ پہ حکومت کریں یا میں آپ پہ حکومت کروں، سب انسان سب اللہ کے بندے ہیں، حکومت کا حق صرف ذات پروردگار کو ہے، ذات پروردگار جو خالق ہے انسان کا، جو انسان کے تمام مسائل کے بارے میں بہتر طریقے سے جانتا ہے وہ حکومت کر سکتا ہے، یا وہ حاکم ہو وہ اپنی حکومت کرے کسی کہ ان افراد کے ذریعے سے کہ جس کو اس نے خود منتخب کیا ہے جو اللہ کی حکومت کے لائق ہوں، یعنی یہ کہا جا سکے کہ یہ اللہ کی حکومت پیش کی جا رہی ہے، یعنی ایسی حکومت سامنے ہو کہ اس پہ اشکال، اس پہ اعتراض، اس پہ مشکلات، حاکم میں مشکلات نہ ہوں، کہ انسان کہے کہ جب حاکم ایسا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں بھی ایسے کر سکتا ہوں
جی،
یعنی اگر حاکم پر اعتراض ہوگا، حاکم کی ذات میں کمیاں ہوں گی، تو یہ نہیں کہا سکتا کہ اللہ کی حکومت ہے، الہی حکومت، بس اصل ولایت ذات پروردگار کے،
بالکل،
پھر اللہ واللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ جہاں کہاں پر اپنی رسالت کو رکھے، کہاں پر اپنی حکومت کو رکھے، کہاں پر اپنی ولایت کو رکھے، کس کو اپنا نمائندہ بنائے، بس یہ ہوئی اصل حکومت۔ خوب، یہ حکومت جو ہے ہم عام طور سے ہمارے ذہنوں میں، تبھی تمام مسلمانوں کے ذہنوں میں عام طور سے یاد ہے حکومت، یعنی ایک طرح سے اسلام کو مان لینا، اسلام کو قبول کرنا، یہ نہیں، یہ حکومت کی یہ مفہوم نہیں ہے، حکومت کی مفہوم یعنی انسان کے پورے وجود پر الہی حکومت ہو، تبھی انسان کی تربیت ہوگی، تبھی انسان اپنے انسانی مقصد تک پہنچے گا، تبھی انسان کامیاب ہوگا
جی۔
ہمارے ابھی کبھی کبھی ہوتا ہے، مثلا ہم ایک بار کہتے ہیں مومنین سے، مثلا ہم جو ہے دفاع کرتے ہیں کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ اس سے مراد محبت تھی،
بالکل،
اور ہم کہتے ہیں نہیں محبت نہیں، چونکہ وہاں کے حالات جو بتاتے ہیں وہ اس سے محبت نہیں،
خود میں یہ سوال کرنا چاہتا تھا، میں نے خود ابھی اس کو کیا نوٹ کے، یعنی دوسرے کہتے ہیں
جی
کہ یہ جو کہا من کنت مولا فاز علی مولا، تو ولایت کا مطلب محبت ہے، یعنی جیسے میں محبت کرتا ہوں علی سے تم بھی محبت کرو
جی،
جی تو یہ بھی ذرا واضح کر
دیجئے، اس کے بارے میں تھوڑا اور بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہ مطلب پہلے واضح کر دوں، جیسے برادران علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہاں پہ صرف محبت کا اعلان کیا گیا، عملی طور پہ آگے دیکھیں تو مومنین بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں
جی،
یعنی صرف اہل بیت امام علیہ السلام سے محبت کر کے سمجھتے ہیں اتنا کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے. محبت کر دینا یہ ایک مرحلہ ہے, ضروری مرحلہ ہے اور اہم مرحلہ ہے, اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے.
بالکل.
لیکن اس کے بعد کی منزل ہے, جو جس چیز کا اعلان کیا جا رہا ہے, جس چیز سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے ہیں کہ یہ بات نہ پہنچے, اور اس وقت تک یہ ڈر باقی ہے جب تک یہ بات پوری پہنچ نہ جائے.
چونکہ خدایت نے بھی اس کو کہا واللہ یا
تو رسول اللہ کو اپنی جان کا ڈر تھوڑی نہیں ہے.
بالکل.
مثلا جناب موسیٰ کے لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لم یوجس موسیٰ علیہ السلام خیفت علی نفسہ.
بالکل.
جناب موسیٰ اپنی جان کے لیے نہیں ڈر, چونکہ نبی جان کے لیے ڈرتا. اگر اپنی نبی جان کے لیے ڈرنے لگے, اپنی جان کا خوف ہونے لگے, تو نبی اپنی نبوت نہیں کر سکتا. پھر رسول اللہ کو بھی اپنی جان کا خوف نہیں ہے, جبکہ رسول اللہ اعلان کر چکے میرا زندگی کا آخری سال یہ.
اللہ اکبر.
تو کس چیز کا خوف رسول اللہ کو؟ اصل خوف وہی ہے کہ جو جناب موسیٰ کے لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ کا خوف یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہوگی غلبہ جہال, جاہلوں کے غلبے کی بنیاد پر میرا پیغام نہ رک جائے.
جی.
چونکہ جناب موسیٰ اپنے آپ کو نہیں پیش کرنا چاہ رہے ہیں, اصل میں وہ پیغام پیش کرنا چاہ رہے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوف اصل میں وہی تھا کہ کہیں جہالتوں کی بنیاد پر, ابھی چونکہ دین کی بنیادیں ان کی مضبوط نہیں ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیغام کو نہ سمجھیں گے.
جی.
اور جب تک وہ پیغام نہیں سمجھا جائے خوف باقی رہے گا. ابھی بھی وہ خوف باقی ہے, کیونکہ ابھی اس پورے پیغام کو ہم بھی اتنا نہیں سمجھ پائے ہیں.
بالکل.
کیونکہ ہم نے بھی ابھی اس طریقے سے سمجھا کہ بس ایک رابطہ ہونا چاہیے, کبھی کبھی ذکر کر لیں, کبھی کبھی محفل کر لیں, کبھی کبھی ماتم کر لیں.
بالکل.
یہ ہو گئی ولایت. نہیں, یہ ولایت کا ایک پہلا مرحلہ ہے. اس مرحلے کے بعد ولایت نہیں ہے. اصل میں وہ ان کے ذریعے سے, ائمہ کے ذریعے سے, امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے انسان کے وجود پر, انسان کے رابطوں پر, انسان کے فکر پر, انسان کے سوچنے پر, انسان کی زندگی پر, ان سب پر الہی حکومت
ہونی چاہیے.
اسی لیے آپ دیکھیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ولایت ایک سسٹم ہے, نظام ہے.
نظام. آپ معاف کیجئے گا, میں آپ کی بات کو روکتا ہوں. یہی کہ ولایت ایک نظام ہے, چونکہ بڑی اہم گفتگو ہے.
جی.
محترم ناظرین, ہماری گفتگو چل رہی ہے قبلہ اختر عباس جون صاحب سے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبلہ کس طریقے سے اس مقام ولایت اور ولایت کے مفہوم اور معنی کو واضح کر رہے ہیں. آپ ہمیں اجازت دیجئے, قبلہ سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. بار پھر تاریخ اسلام پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے, اور آپ کو ایک بار پھر ہم اس عظیم عید کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور قبلہ سے ہماری گفتگو چل رہی ہے ولایت کے مفہوم کے متعلق, کہ ولایت کے مفہوم کیا ہے. اور قبلہ نے ایک جملہ کہا تھا, بڑا قیمتی جملہ تھا, کہ ولایت ایک مکمل نظام کا نام ہے. تو آئیے اسی کی تفصیل ہم قبلہ سے جانتے ہیں. جی قبلہ فرما رہے تھے کہ ولایت ایک مکمل نظام ہے. جی
یہ اہم مسئلہ, یعنی اس گفتگو کا ایک سب سے اہم مسئلہ یہی ہو سکتا ہے کہ ولایت کا وہ صحیح کنسپٹ جو ہے, وہ جو اسلام میں کنسپٹ ہے ولایت کا,
جی
وہ اگر صحیح کنسپٹ پیش کیا جائے, یعنی ہم نے بھی اس کو بھی پیش نہیں کیا, نہ اپنے آپ کے لیے پیش کیا ہے نہ دوسروں کے لیے.
بالکل
جو ہمیں مشکلات ہوتی ہیں بعض, جو مناظرہ ہوتے ہیں مناظرے گفتگو ہوتی ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے اگر صحیح ولایت پیش کر دی جائے.
بالکل
مناظرے گفتگو 1400 سال سے ہو رہی ہے لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے, لیکن
نتیجہ نہیں ہے اس کا.
نتیجہ نہیں ہے. امام علیہ السلام کی صحیح شخصیت کو اگر دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو دیکھ دوسرے مذہب کے انسان بھی,
بے شک
اسی طرح ولایت بھی ہے. اگر ولایت کے صحیح تصور اور صحیح کنسپٹ کو سامنے پیش کیا جائے کہ یہ الہی حکومت کا ایک سلسلہ ہے, تو کم سے کم وہ انسان کے جو اللہ کو مانتا ہے, جو ایک خالق کو مانتا ہے جس نے پوری کائنات کو خلق کیا, وہ مجبور ہے ماننے کے لیے. چونکہ کوئی بھی انسان یہ پسند نہیں کرے گا کہ الہی نظام کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے نظام میں, الہی سسٹم کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے سسٹم میں رہ کے زندگی گزارے.
بے شک
اصل مسئلہ یہ ہے. بس امام رضا علیہ السلام کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا اپنے خطبے میں,
جی
کہ یہ جو ہے ایک صرف یہ نہیں ہے, یہ پوری امت کو جوڑنے کا اور سمیٹنے کا ایک سلسلہ ہے ہماری امامت اور ہماری ولایت.
بے شک
بس ولایت وہی علی حکومت,
یعنی یہ اتحاد کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتا
احسن تم,
یعنی دوسرا خود آیت میں بھی جو کہا گیا ہے صریحاً یہ کہا ہے, یعنی کفار کے لیے مثلا الیوم یس الذین کفروا,
جی ہاں
کہ جو کفار ہیں وہ مایوس ہو گئے.
جیسے آپ نے وہ شروع میں جملہ کہا نا,
جی
یہ آیت کا ٹکڑا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ, یہ کوئی ایسی معمولی چیز ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ بھی نہیں کیا, رسالت آپ نے نہیں پہنچائی.
بے شک
یعنی یہ کہ یہ کوئی ایک معمولی چیز نہیں ہے,
ہمارے حضور نے اتنی زحمتیں اٹھائی ہیں کہ کسی نے بھی نہیں اٹھائی.
ظاہر ہے کہ رسول اللہ اگر اپنی رسالت نہیں پہنچا رہے تو کیا بچتا ہے پھر دوسرے انبیاء کے, کیا بچتا ہے؟ کچھ نہیں بچتا. یعنی کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نہ ہونے سے مشکل کہاں پہ آتی ہے؟ مشکل یہ آتی ہے کہ نظام میں الہی اگر نہیں چل رہا ہو اور وہ اس کا غلبہ نہ ہو تو اس کے مقابلے میں حتماً نظام طاغوت, طاغوتی اور شیطانی سسٹم آئے گا.
بالکل
اور تو کچھ نہیں ہے.
بے شک
اگر نظام الہی کو متعارف نہیں کرایا جائے, دنیا نظام الہی سے اپنے آپ کو آشنا نہ کرے, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ طاغوتی نظام ہوں گے.
بالکل
جو بھی دنیا کے بہت سے علاقوں میں اکثر جگہوں پہ طاغوتی نظام جو ہے چل رہے ہوتے ہیں, جہاں پر الہی قانون کی, یعنی اللہ خالق اللہ ہے,
بے شک
انسان کا پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے, لیکن نظام جو ہے کوئی اور چل رہا ہو, تو یہاں پر بھی مشکل. بس اصل اتنی اہمیت اس وجہ سے دی جا رہی ہے یہاں پر ولایت کی,
جی
اور اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا, کیونکہ اس کے ذریعے سے ہی وہ اصل جو اللہ ولی ہے اس ولایت کا سلسلہ جاری رہے گا. دیکھیں ایک 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 نقطہ جو ہے وہ ہمارے بزرگان بیان کرتے ہیں کہ جی پورا نظام کائنات جو اللہ کے اسماء کے ذریعے سے چلتا ہے. مثلا ساری دنیا کو رزق ملتا ہے کیونکہ اللہ رازق ہے, اس میں رازق کے ذریعے سے.
بالکل
اللہ نے خالق کے ذریعے سے پوری دنیا کو خلق کیا ہے, لیکن پوری دنیا اللہ اپنی رحمت کے ذریعے سے, رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے, اپنے رحمان ہونے کے ذریعے سے کافر مومن مشرک سب کو وہ رحمت دیتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ یہ سورج میرا چمک رہا ہے تو مومن کے گھر پہ چمکے اور کافر کے گھر پہ نہیں چمکے, کچھ نہیں. بارش ہو رہی تو فلاں گھر پہ فلاں کھیت میں زیادہ بارش اور فلاں کھیت میں کم بارش, نہیں, چونکہ رحمان ہے. اسی طریقے سے پورا نظام کائنات جو چل رہا ہے وہ اللہ کے اس میں ولی کے ذریعے سے, جو اللہ ولی ہے یعنی ولایت اس کو حاصل ہے.
بے شک
ممکن ہے کچھ انسان اس کی ولایت کو نہیں مانے, لیکن پوری دنیا پر جو ولایت چل رہی پروردگار کی, انسان کی مشکل کیا؟ اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا ہے, اس اختیار کے انسان نے بہت ہی ناجائز فائدہ اٹھایا ہے.
جی
یعنی واقعی انسان نے اختیار کا, اس اختیار کے ذریعے سے انسان کو ابراہیم بننا تھا.
بے شک
چونکہ اگر اختیار نہیں جاتا تو انسان فرشتہ بن سکتا تھا, ابراہیم نہیں بن سکتا تھا,
لیکن نمرود بنا.
ہاں لیکن نمرود بنا.
بالکل
یعنی اختیار کی بنیاد پر, اختیار اگر نہیں ہوتا انسان کے پاس تو انسان فرشتہ بن جاتا پاک و پاکیزہ.
بالکل
لیکن وہ یہ انتخاب نہیں کر سکتا تھا کہ میں اس وقت اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤں, چونکہ حج کا بھی موسم گزرا ہے.
جی جی
اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤں یا نہ چلاؤں, یہ اختیار کی بنیاد پہ جناب ابراہیم چھری چلا رہے ہیں اور چھری چلانے کے بعد ابراہیم بن رہے ہیں, ہے نا, اور وہاں پہ امامت بھی مل رہی ہے. امامت کہاں مل رہی ہے؟
بالکل
اہمیت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو کیا کہا کہ جناب ابراہیم خلت مل چکی ہے, رسالت مل چکی ہے, نبوت مل چکی ہے, لیکن سخت ترین امتحان دیا, کہا کہ اب میں نے انی جاعلک للناس سے اماما,
جی
اب میں آپ کو امام بناتا ہوں, یعنی آپ اس لائق ہیں کہ پوری دنیا پر آپ کی حکومت اور اللہ کی طرف سے امام بنائے گئے. بس یہ نظام میں پروردگار اس لیے ہے تاکہ دنیا میں الہی اقدار جو ویلوز ہیں,
جی
جو ابھی جس کا بری طریقے سے ڈسٹرب ہو پوری دنیا میں,
بالکل
ویلوز کا پورا سسٹم, ویلوز کا پورا نظام جس کو ہم قدر اور اقدار کہتے ہیں, وہ بالکل ڈسٹرب ہو گیا ہے.
بالکل.
یعنی جو چیز ویلو نہیں ہے اس کو ویلو سمجھا جا رہا ہے.
بالکل.
اور جو چیزیں ویلو ہیں واقعی الہی ویلوز، ہیومن ویلوز، انسانی ویلوز، اسے انسان آج ویلو نہیں سمجھ رہا ہے. کیوں؟ اسے کہ نظام خراب ہو جانے کی بنیاد پر. اس لیے فرمایا کہ ولایت کے اگر صحیح طریقے سے صحیح تصور ولایت کے پیش کیا جائے گی، یہ الہی نظام ہے انسان کو ترقی دینے کا، انسان کو عظمتیں عطا کرنے کا، انسان کو اس مقام سے قریب کرنے کا جو اہل بیت علیہ السلام کے مقامات تھے. کیونکہ ان کو کیوں کہا گیا؟
جی.
کہ آپ ان کے پیچھے چلیں، ان کی بات مانیں، تاکہ انسان قریب، اس کم سے کم یہ تو نہیں ہے کہ ان کے برابر کوئی جا سکے گا.
جی جی بالکل.
لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ راستہ چینج کر دے، تبدیل ہو جائے، راستہ وہی ہو اگرچہ پیچھے چل رہا ہو.
جی جی.
کشتی وہی ہو، یہ نہیں کوئی کشتی. کہا گیا نا ایک روایت یہ ہے کہ مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ النوح، اہل بیت علیہ السلام کی مثال سفینۃ نوح کی. اہل بیت میں سب سے پہلے امام علیہ السلام کی ذات ہے. سفینۃ نوح کی، یعنی سفینۃ نوح یعنی کیا؟ یعنی اس کشتی پہ جو سوار ہوا وہ بچے گا. یعنی راستہ وہی ہو، ایسا نہیں کہ
سوار کی شرط ہے،
شرط سوار ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ کشتی کسی اور طرف جا رہی ہو اور انسان کسی اور طرف جا رہا ہو.
بالکل.
یہ نہیں بچے گا. اصل چیز کیا؟ اس راستے پر اپنے آپ کو جاری رکھنا. یہ کس سے ممکن ہو سکتا ہے؟
بالکل.
یہ اسی نظام ولایت کے ذریعے سے ممکن ہو سکتا ہے.
بالکل. بہت شکریہ. البتہ ابھی ہمیں بتایا کہ ایک کوئی ہمارے ناظرین میں سے کوئی کالر فون پر ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا پوچھتے ہیں. ہلو ہلو. ہاں یہ لائیو پروگرام میں ایسا ہوتا رہتا ہے، وہ شاید ان کا رابطہ نہیں ہو سکا ہے، معاف کیجیے گا. اچھا میں آپ سے یہاں ہی جانا چاہوں گا، جیسے بھی آپ نے فرمایا تھا، یعنی محبت کے حوالے سے.
جی.
کچھ کہتے ہیں کہ ولایت، یہ تو آپ نے بتایا کہ ولایت ایک پورا نظام ہے. کچھ کہتے ہیں کہ جو کہا گیا تو یعنی حضور یہ کہنا چاہتے تھے کہ صرف جیسے میں محبت کرتا ہوں تم بھی علی سے محبت کرو. ٹھیک ہے، اگرچہ آپ اس کا جواب دے چکے ہیں اجمالی طور پہ، جیسے آپ نے فرمایا کہ یعنی سوار ہونے کی جو گفتگو آپ نے کی. تو کوئی اگر زبانی دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم محبت کر رہے ہیں، کشتی ادھر جا رہی ہے ہم ادھر جائیں گے، محبت کرتے ہیں ہم ان سے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن پھر بھی میں آپ کی زبان سے سننا چاہوں گا.
ہاں وہ نقطہ اچھا ہے کہ کشتی کسی اور طرف جا رہی ہے اور وہ آدمی کشتی سے چھلانگ لگا کے چلا جائے پانی میں، یہ تو انسان
اور کہتا ہے کہ میں ان سے محبت کر رہا ہوں.
نہیں، اس کی نجات نہیں. ایک آدمی کشتی کو مارے،
جی جی،
اور ایک آدمی کشتی کو مارے نہیں، کشتی کی صرف تعریف کرے لیکن بیٹھے نہیں.
اللہ
انجام دونوں کا ایک ہوگا.
بالکل بالکل.
ایک آدمی کشتی کو جلانے کی فکر میں ہو، کشتی پہ پتھر مارے، ایک آدمی کشتی پہ صرف دور سے تعریف کرے، کہ بیٹھو تو کہ نہیں بیٹھیں گے نہیں. انجام کیا ہوگا؟ انجام یہ کہ بارش آئے گی،
دونوں ڈوب جائیں گے،
طوفان آئے گا دونوں تباہ. اور یہی ہو رہا ہے ابھی، ہم دنیا میں یہی دیکھ رہے ہیں کہ
بے شک
ہم میں اور دوسروں میں فرق اہل بیت کے ہوتے ہوئے، علی ابن ابی طالب کی ولایت کے ہوتے ہوئے فرق نظر نہ آئے. یعنی کیا؟ یعنی ہلاکتیں نظر آ رہی ہیں اخلاقی طور پر، انسانی طور پر ہلاکتیں نظر آ رہی ہیں.
بالکل.
یعنی کیا؟ یعنی کشتی پہ سوار نہیں ہوئے ہیں.
جی.
کشتی سے اپنے آپ کو ہم نے وابستہ کیا ہے.
بالکل.
کشتی کی تعریف کر رہے ہیں لیکن کشتی پہ بھی سوار نہیں ہوئے. سوار ہونے کا مطلب کیا؟ دلیل کیا ہے؟
جی.
دلیل یہ کہ جدھر کشتی جا رہی ہے ادھر مسافر بھی جا رہا ہوں.
جی بالکل.
ہے نا؟ خوب یہ نقطہ آپ نے کہا، ٹھیک ہے. ہاں محبت، اس میں کوئی انکار نہیں ہے کہ محبت ولایت کے معنی محبت کے بھی ہیں.
جی.
اور محبت ضروری بھی ہے، یعنی حکومت کے ساتھ محبت اگر نہ ہو تو حکومت نہیں ہے وہ.
بے شک.
لیکن یہاں پر کم سے کم یہ طے ہے کہ یہاں پر رسول اللہ محبت کے لیے نہیں روک رہے ہیں پورے مجمع کو.
جی جی.
ہے نا؟ اور قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ ان لم تفعل فما بلغت رسالتا.
جی.
قرآن کی آیت یہ ہے نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک.
جی.
وان لم تفعل فما بلغت رسالتا.
جی.
اگر آپ نے یہ محبت کا پیغام نہیں پہنچایا، محبت کرو، تو آپ نے کچھ نہیں پہنچایا، جبکہ محبت کے پیغام پہلے پہنچ چکا ہے.
جی بالکل.
چونکہ قل لا اسألکم
علیہ
اجرا الا المودتہ فی القربا، یہ آیت اس کے بعد نہیں نازل ہوئی، یہ آیت پہلے نازل ہو چکی ہے.
بے شک.
محبت کا، محبت بھی ایک اہم چیز ہے، اس لیے کہا گیا وہاں اس آیت میں کہا گیا کہ رسول اللہ کی اجر ہے، اجر رسالت ہے، چونکہ محبت کے ذریعے سے انسان ولایت تک پہنچے گا.
بے شک.
اگر محبت نہیں ہو تو ولایت تک نہیں پہنچے گا.
مقدمہ ہے وہ، مقدمہ ہے
محبت، مقدمہ ہے.
جی.
لیکن وہ محبت کا، محبت کے لیے آیت بھی پہلے آ چکی ہے، محبت کا اعلان بھی رسول اللہ پہلے کر چکے ہیں. جب پہلے رسول اللہ کر چکے ہیں اور آیہ قربہ پہلے آ چکی ہے، تو پھر قرآن پھر کیسے کہہ سکتا ہے کہ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ؟ یہ بات تو پہلے ہو چکی ہے.
جی بالکل.
جو بات پہلے ہو چکی ہے اس کے پھر قرآن کہے گا کہ نہیں، اگر آپ نے نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا.
بالکل بالکل.
اور پھر وہاں کے جو حالات ہیں وہ اہم ہیں. رسول اللہ سریے کی محبت کا اعلان کرنے کے لیے جو پہلے کر بھی چکے ہیں، مجمع کو روکنا، مجمع کو ٹھہرانا، خطبہ دینا، پوچھنا، پھر بعد میں دعائیں دینا، پھر بعد میں بیعت.
جی.
اگر محبت ہو رہی ہے تو بیعت کیوں کرائی جا رہی ہے؟
بالکل.
یہ ایک دو قرینہ نہیں ہے، بیسیوں قرینے ایسے ہیں کہ جو سب مل کے یہ بتا رہے ہیں کہ محبت سے آگے بڑھ کے مسئلہ یہ ہے.
اچھا قبلہ، یہ گفتگو کو روکتے ہوئے ہمارے ایک مہمان فون پر موجود ہیں.
جی بالکل.
ہم ان سے، آپ اجازت دیں تو ہم ان سے ایک سوال کر لیں. محترم ناظرین، قبلہ اختر عباس جون صاحب سے ہماری گفتگو چل رہی ہے اس سحر عالمین نیٹورک کے براہ راست پروگرام میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبلہ کس طریقے سے یہ عظیم خزانہ، یہ جواہر پارے ہمارے حوالے کر رہے ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ البتہ درمیان میں ہمارے ایک فون پر اور مہمان موجود ہیں، ان سے ہمیں ایک سوال کرنا ہے، اور جو فون پر ہمارے مہمان موجود ہیں ان کے بارے میں صرف میں اتنا کہوں گا کہ ان کا تعلق اس مقدس سرزمین سے ہے جس کے لیے جناب سعدی شیرازی نے کہا تھا کہ اگر فردوس بر روئے زمینست ہمینستو ہمینستو ہمینست، آپ سمجھ گئے ہوں گے میری مراد ہے کشمیر۔ تو کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے قبلہ آج جو فون پر موجود ہیں ہمارے مہمان، سید محمد ہادی صفوی صاحب، آپ تاریخ اسلام کے ماہر ہیں، آئیے ہم ان سے ایک سوال کرتے ہیں۔ ہلو ہلو
ہلو، السلام علیکم۔
السلام علیکم قبلہ، اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور تاریخ یہ جو تاریخ گزری ہے عید غدیر کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔
میں بھی آپ کی خدمت میں اور ناظرین کرام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
اور جی قبلہ، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، جیسا کہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے عید غدیر اور واقع غدیر پر قبلہ اختر عباس جون صاحب روشنی ڈال رہے تھے، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو آئی ولایت ہے اس میں ایک گوشہ ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا، تو یہ جو کہا گیا ہے کہ کفار اس دن مایوس ہو گئے، تو یہ کفار کے مایوس ہونے کا سبب کون سی چیز بنی ہے؟ میں اس کے ذیل میں آپ سے کچھ یعنی فائدہ حاصل کرنا چاہوں گا، میں گزارش ہے آپ بیان کیجئے۔
جی مولانا صاحب، در واقع وہی جیسی گفتگو یہ چل رہی ہے جی آئی ولایت کے بارے میں
جی،
تو اس میں جو ابھی آپ نے فرمایا کہ وجہ اس کی جو ہے کفار مایوس ہو گئے
جی،
تو جیسے علماء کرام یا تاریخ سے ہمیں جو ملتا ہے اس کا یہ کہ ہمیشہ سے صدر اسلام یعنی اول اسلام سے لے کے حتیٰ کہ آج تک جو کفار ہیں ان میں چاہے اہل کتاب ہوں یا مشرکین ہوں، وہ خود دین جسے ہم کہتے ہیں دین اسلام
جی،
تسلیم ہونا خدا کے برابر میں
جی،
تو وہ اس کے پیچھے ہمیشہ سے رہے اور اس کو ہمیشہ سے وہ ختم کرنا چاہتے تھے
جی،
اور تاریخ اسلام میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیسے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اس پہ کام ہوتا آ رہا ہے، جیسے قرآن میں بھی کچھ آیات ہیں کہ یہ لوگ تب تک دم نہیں لیں گے جب ان آپ کو اپنے دین سے نہ ہاتھ دھلوائیں اور اس کو چھوڑ کے پھر اسی بت پرستی کی طرف آپ کو لے جائیں
جی،
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دین کے پیچھے تھے۔ اب جو ہے غدیر کا واقعہ
جی،
تو جیسے یہاں پہ جو ہے الیوم جو تقریباً سارے علماء جو ہیں، سارے نہ کہیں اکثر جو ہیں علماء شیعہ اور اہل سنت جی، وہ اس بات سے متفق ہیں کہ یہ دین کو دین سے مایوس ہونا یعنی اس دین کو مٹانے سے یہ جو مایوس ہوئے وہ اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ انہوں نے بہت سے جو ہیں حربے استعمال کیے، جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بارے میں
جی،
یا پھر لوگوں میں شبہ افکنی کے بارے میں، جیسے لوگوں کو شبہ ڈالتے تھے اور اس کو ایسے کہتے تھے کہ لوگ شاید اس دین سے ہٹ جائیں
جی،
تو پھر ان کا جو آخری حربہ تھا وہ یہ تھا کہ بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمر کے آخری دور میں ہیں
جی،
اور آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ تو اس دار فانی سے ودا ہو جائیں گے
جی،
اور دوسری طرف یہ کہ ان کا تو کوئی اولاد ذکور میں سے کوئی نہیں ہے،
یعنی ان کا کوئی نام لینے والا ہی نہیں ہے،
ہاں کوئی نام لینے والا نہیں ہے
جی،
تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جو سلسلہ انہوں نے بنایا ہے
جی،
تو یہ بس کچھ دنوں میں ختم ہونے والا ہے
جی جی،
تو غدیر کا مہم واقعہ جو جسے ہم قرآن کی روشنی میں احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں
جی،
کہ بہت بڑے اجتماع کے ساتھ جو یہ پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
جی،
تو حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بعد جانشین بنانا اور وہ الفاظ جو خطبہ غدیر میں آئے ہیں ان کی فضائل کے بارے میں
جی،
یا ان کے علم کے بارے میں
جی،
تو خود رسول اللہ کے جنس سے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس راہ کا، اس مشن کا، اس دین کا ادامہ دینے والا آ گیا
جی،
تو نتیجہ کفار کا ہو گیا کہ وہ یہ جو سوچ رہے تھے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری عمر کے آخری پڑاؤ پہ ہیں
جی،
کل وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے تو پرسوں سب کچھ جو ہے ابھی تک ہوا ہے سب کچھ ختم ہوگا
جی،
تو یہاں پہ یہ جو ہے ایک پوائنٹ جو ہے وہ اس ولایت سے ان کو جو ہے مایوسی ہوگی
جی جی، ہاں بہت شکریہ. یہ یعنی بہت اچھی گفتگو کی قبلہ سید ہادی صاحب نے کہ یہ جو نظام ہے اس نظام کے ذریعے سے مایوس ہو گئے کہ اب یہ قیامت تک کی ضمانت ہو گئی, چونکہ یہ بظاہر مولا کائنات کا ہاتھ بلند کیا جا رہا ہے, ورنہ پورا یہ سلسلہ جو ہے ائمہ طاہرین کا.
یعنی
اچھا آپ کی گفتگو سے پہلے, آپ کے نقطے سے پہلے, محترم ناظرین دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ اسلام پروگرام, اور کتنی لطیف گفتگو ہو رہی ہے وہ آپ کہنے کی ضرورت نہیں, آپ خود بھی اس کو محسوس کر رہے ہیں. البتہ ہمارا قبلہ سے یعنی اختر عباس جون صاحب قبلہ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, آپ ہمیں اجازت دیجیے, ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله, مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله, وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. الله
محترم ناظرین ایک بار پھر آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے, اور میں خود آج اپنے اوپر رش کر رہا ہوں کہ اس خاص پروگرام کے لیے میرا انتخاب کیا گیا ہے, یعنی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کے میزبان کی حیثیت سے, اور ہماری گفتگو چل رہی ہے قبلہ اختر عباس جون صاحب سے, تو آئیے ہم قبلہ سے استفادہ کرتے ہیں. قبلہ آپ ابھی اسی کے ذیل میں کچھ فرمانا چاہ رہے تھے.
وہ برادر بزرگوں نے بات فرمائی اچھی بات, یعنی جی وہ پورا تاریخی حوالہ بیان کر دیا کہ چونکہ کافر مایوس نہیں ہو رہا تھا ابھی تک, لیکن وہ دن مایوسی کے دن تھا. اس میں جی میں ایک پچھلی تاریخ کو یاد دلانا چاہتا ہوں
جی,
اور وہیں پر ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں. غدیر اصل میں جو ہے ایک بہت ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے تاریخ اسلام کا
جی,
اور یہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے بعثت رستے امیر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے, یہ بھی ایک بہت یعنی پورے تاریخ انسانیت کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے
جی.
اس کے پہلے تمام انبیاء آئے, بیچ میں 500 سال کا وقفہ رہا, 500 سال وقفے کے بعد جہالت کا زمانہ گزرا, اور اس پر رسول اللہ کی بعثت ایک تاریخ انسان اور تاریخ بشر کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, کہ ایک نئی امید
جی.
کہ اس دن بھی آپ کو معلوم ہے کہ آپ روایتوں میں پڑھتے ہیں کہ شیطان کی فریاد بلند ہوئی تھی
جی,
رن شیطان بلند ہوا تھا, کہ اس کو امام علیہ السلام نے رسول اللہ نے کن اپنے کانوں سے سنا.
بے شک
وہی شیطانی فریاد جو ہے کافر کی مایوسی کی شکل میں عید غدیر میں. کیوں؟ چونکہ بھائی جو ہماری اصل گفتگو تھی, چونکہ اس کے پہلے غلبہ تھا کفر کا, جہالت کا, شیطنت کا غلبہ
جی,
بعثت کے ذریعے سے جو کام ہونے والا تھا اسی کام کو غدیر کے ذریعے سے آگے جاری رکھنا
جی.
بعثت کے ذریعے سے وہ کام شروع ہوا تھا, لوگ مایوس روف سوچ رہے تھے کہ رسول اللہ کے بعد یہ بات سلسلہ ٹوٹ جائے گا
جی,
لیکن غدیر کے ذریعے سے اس سلسلے کو قیامت تک کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
بقا کی ضمانت مل گئی
جی, محفوظ کر رہی ہوں. اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا, جو رسول اللہ فرما چکے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا
جی جی.
بس یہ جو ہے ایک ضروری تھا کہ یہ
بہت شکریہ بہت شکریہ
ٹرننگ.
اچھا قبلہ دیکھیے ہماری یعنی سوالات بہت تھے, گفتگو بڑی مفصل ہونی تھی, لیکن وہ وقت کی گنجائش کی وجہ سے میں آپ سے ایک بہت اہم سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ابھی الہی نظام کی بات کی جس کو نظام ولایت کہا گیا, تو اس کو ہم زمانے غیبت میں کس طریقے سے پیش کریں گے؟ اس کے ذیل میں آپ سے
چونکہ بہرحال یہ وقت کم ہے زمانے غیبت, چونکہ بہرحال اصل چیز وہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اصل الہی نظام ہے.
بے شک
اور الہی نظام یعنی یہی ولایت ہے کہ جو ایک جملہ بیچ میں اور کہنا چاہتے ہیں کہ یہی اگر یہ نظام بیچ میں سے نکال لیا جائے تو جسم جو ہے مردہ شکل رکھتے ہیں, یعنی اسلام یعنی دین جو ہے وہ ایک مردہ شکل اختیار کر لیتا ہے, کیونکہ اس کے اندر سے روح نکل گئی ہے
جی.
اس لیے کہ اگر الہی نظام ہی نہ ہو تو وہ جسم کے اعضاء مثلا باقی جسم کے جتنے بھی احکام ہیں وہ سب عضو کی حیثیت رکھتے ہیں, اعضاء ہیں, ہاتھ پیر آنکھ سب کچھ موجود ہے لیکن روح موجود نہ ہو, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک جملے میں کہ ولایت دین کے لیے روح کی حیثیت رکھتی ہے. اگر ولایت اور دین کا رابطہ دیکھا جائے, ایک روح ہے دین ہے ولایت
جی,
چونکہ اسی کے ذریعے سے الہی نظام آگے بڑھ سکتا ہے.
بے شک
ہاں اب خوب یہ سوال اہم ہے کہ بہرحال ائمہ علیہ السلام کی ایک زندگی ہے تقریباً 200 کچھ سالوں کی زندگی میں, اس کے بعد غیبت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. غیبت کے سلسلے کے بعد البتہ وہ بھی انسان کی ناکامیوں اور بے معرفتی کی بنیاد پر ایسا الہی اقدام ہوا ہے کہ غیبت کا سلسلہ شروع ہوا ہے جو ظہور میں پھر تبدیل ہوگا انشاءاللہ لیکن اس زمانے میں بھی انتظام کر کے, جیسے رسول اللہ جب جانے لگے, رسول اللہ کا آخری وقت قریب آیا تو رسول اللہ نے انتظام کیا, تو ائمہ علیہ السلام نے بھی ایسے نہیں چھوڑ دیا. حتیٰ پہلے سے رسول اللہ کے زمانے سے بھی اس کا اہتمام تھا کہ جب اگر ائمہ علیہ السلام موجود ہونے تو کس سے انسان جا کر دین لے.
بے شک
ائمہ کے زمانے میں بھی آ کر لوگ پوچھتے تھے ہم کس سے دین لے, تو ائمہ بعض لوگ مثلا فرماتے تھے فلاں مثلا شاہ عبدالعظیم کو جو ہے قرار دیا کہ تم میرے نمائندے ہو, ان سے دین حاصل کرو.
جی
یونس بن عبد الرحمان سے کہا کہ تم جو یہ بیان کریں وہ صحیح بیان کر رہے ہیں.
جی
اور رسول اللہ کی حدیث بھی تھی العلماء ومن عور رسول, رسول کے امین, البتہ امین البتہ سب عالم نہیں, عالم یعنی جو واقعا تقدس میں اور بصیرت میں اور سمجھ میں اور فہم میں اور فقہ میں سب کچھ میں جو ہے وہ انبیاء سے نزدیک ہوں. کہ بعض روایتوں میں کہتا, بعض روایتوں میں کہا کہ علماء جو ہے انبیاء بنی اسرائیل سے مساوی افضل ہوں گے, لیکن کون سے علماء, ہر ایک حال عالم نہیں, وہ عالم کے جس کے اندر وہ امانت ہو.
بے شک
یعنی رسول اللہ کی جو امانت ہو, تو اس امانت کے ذریعے سے دین کا باقی رہنا اسی امانت کے ذریعے ممکن ہے.
جی
اور علماء نے پوری کوشش کی باقی رکھنے کے لیے پورے طریقے سے.
جی
رکاوٹیں جتنی دور ہوتی گئی اتنی اتنی آگے بڑھتے گئے, اور جی کوششیں بھی آگے بڑھتی گئیں. کبھی جو ہے سلسلہ بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچا, یہاں تک پہنچا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے آ کر بالکل آ کر نظام ہی وہ قائم کیا, یعنی جو حسرت تھی.
بے شک
جو انبیاء کی بھی حسرت تھی, جو ائمہ علیہ السلام جس کو چاہتے جس کے لیے قربانیاں دی گئی تھیں,
جی
اگر یہ نظام آ کر انہوں نے ولایت فقیہ کی شکل میں, ولایت فقیہ فقیہ کی ولایت نہیں ہے,
جی
یا امام کی ولایت امام کی ولایت نہیں ہے, یا رسول اللہ کی ولایت رسول اللہ کی ولایت نہیں ہے.
جی
اصل میں کیا ہے, اللہ کی ولایت کو پیش کرنا ہے. اگر ایک امام آئے اور اپنی ولایت پیش کرے بغیر اللہ کے, یہ صحیح نہیں ہے. رسول اللہ سے بھی کہا کہ رسول اللہ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں پیش کر سکتے, اگر آپ اپنی طرف سے ایک جملہ بھی بولیں گے لو تقول علینا بعض الاقاویل, اگر آپ اپنی طرف سے ایک جملہ بھی بولیں گے آپ کے رگے گردن کو کاٹ دیں گے, آپ کے رگے دل کو کاٹ دیں گے, آپ کے ہاتھ کو مروڑ دیں گے, یعنی یہ جملے جو قرآن کے ہیں.
جی جی جی
بس یہاں پر کیا ہوا کہ یہ آخری جملہ ہے تقریباً کی اصل میں اس نظام, امام خمینی رحمۃ اللہ جب انقلاب لے آئے اور ولایت فقیہ کے نظام کو, جو ولایت فقیہ کے ذریعے اصل میں اللہ کی ولایت کے نظام کو قائم کرنا تھا, جب یہ نظام قائم ہوا تو عجیب جملہ فرمایا کہ یہ جو ہے ولایت, یہ نظام جو ہے واجبات سے واجب تر ہے, یعنی نماز سے بھی زیادہ واجب ہے, روزے سے بھی زیادہ واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز ایک جز ہے دین کا, ایک جیسے بدن کا ایک جز ہے, ایک انگلی, ایک ہاتھ, ایک آنکھ, عضو ہے ایک, لیکن اگر روح دین موجود نہ ہو تو یہ جو ہے دھیرے دھیرے یہ بھی اپنی حیثیت کھو جاتی ہے. اس لیے یزید کے زمانے میں بھی نمازیں پڑھی جا رہی تھیں لیکن وہ نمازیں روح کھو چکی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ یزید جیسا حاکم بیٹھا ہوا تھا لیکن لوگوں کے کانوں پر جوئیں بھی نہیں رہ رہی تھی. تو ایسی نمازیں اور ایسے روزے اور ایسے حج کس کام کے. لیکن ہاں اگر الہی نظام چل رہا ہو تو وہاں پر یہ کہنا پڑتا ہے کہ واقعا
جی
اس کے ذریعے سے پورے مکمل دین کو, نہ کہ دین کے کچھ عزو کو,
جی
دین کے کچھ احکام کو, نہ مکمل دین کو جو ہے پیش کیا جا سکتا ہے. کس شکل میں؟ اس شکل میں کہ جب ایک ولایت کے نظام قائم.
جی بہت شکریہ قبلہ, ہمارے پاس وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے, لیکن میرے ذہن میں اتنے زیادہ سوالات اور اتنے زیادہ موضوعات تھے کہ جس پر آپ سے گفتگو کی جاتی, چونکہ اگلے ہفتے بھی آپ نہیں ہیں, کیونکہ انشاءاللہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں, خدا آپ کو کامیابی کے ساتھ واپس پلٹائے. محترم ناظرین, قبلہ اختر عباس جون صاحب سے آپ نے فائدہ حاصل فرمایا, آپ نے خود دیکھا کہ قبلہ نے کس طریقے سے اور کس انداز سے اس اہم موضوع کو ہمارے سامنے بیان فرمایا. وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے, ابھی ہمارے فون پر بھی کوئی ناظر موجود ہیں جو سوال کرنا چاہتے تھے لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اس کے لیے معذرت خواہ ہیں آپ سے, اور قبلہ آپ سے کہ ہم شکر گزار ہیں اور ہم خدا حافظی چاہتے ہیں. اور محترم ناظرین, آپ بھی ہمیں اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.